يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. جمع قرآن اور اس کی تدوین. جمع قرآن سے مراد قرآن کریم کا جمع کرنا، اور تدوین سے مراد اس کا کمپائلیشن، یعنی اس کو کتابی صورت میں مرتب کرنا. تو یہ دونوں کام کیے گئے. ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیوں نہیں کیا گیا، یعنی قرآن کا جمع کرنا اور تدوین قرآن. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع نہیں کیا گیا، بلکہ متعدد روایت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو لکھا بھی جاتا تھا اور اس کو ترتیب وار جمع بھی کیا جاتا تھا. کیونکہ قرآن کی جو صورت ہے، جیسے ترتیبی صورت، یعنی جو نزول ہوا ہے قرآن کا، وہ ایک مختلف ہے، اور جو قرآن میں ترتیب ہے، یعنی مصحف میں جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلا سورہ کون سا ہے، سورہ فاتحہ. لیکن کیا نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے؟ نہیں. نزول کے اعتبار سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیت. تو ایک مستشرق جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے، اور اس نے ایک ترجمہ، یعنی قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہے انگلش میں، اور اس نے مسلمانوں پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمانوں نے اس کی ترتیبی نزول کو، یعنی جو نزول کے اعتبار سے جو ترتیب تھی، اس کو خاطر خواہ یعنی نہ رکھا، اور اس بنا پر اس نے خود نے ترجمہ لکھا ہے، اور ابھی بھی یہ قرآن موجود ہے اور اس کی کاپیز موجود ہیں. اس نے قرآن کو اس ترتیب سے لکھا ہے، اس کو ترجمہ کیا ہے جو نزول کی ترتیب تھی، نعوذ باللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ترتیب تھی، یعنی آج جو قرآن، جو مصحف ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو توقیفی کہتے ہیں. لکھ لیں آپ لوگ یہ لفظ، ویسے کتاب میں موجود ہے، توقیفی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آج جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے یہ توقیفی ہے، اس کی ترتیب توقیفی. تے واو بڑا قاف یا فا یا دو نقطے والا قاف، توقیفی. ٹھیک ہے. اور توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی رسول بھی خود اس میں، یعنی ان کی مرضی بھی شامل نہیں ہے، نہ صحابہ اکرام کا اجتہاد ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. پین ہے؟ تو قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام کا اجماع ہے کہ لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے تھا، لیکن نزول حالات کے حساب سے ہوتا گیا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے حالات پیش آئے اس حساب سے نزول ہوتا گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کو توقیفی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس میں اللہ کے رسول کا کچھ اختیار نہیں تھا کہ قرآن کو جب ترتیب دی گئی، اور یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ قرآن تو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، ہے نا؟ تو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام اس کو اپنے پاس لکھتے جاتے تھے، اور ہر صحابہ کے پاس اپنا پرسنل ایک مصحف تھا یا صحیفے تھے. تو اب اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس جب اپنے پرسنل مصحف تھے اور قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، تب کیسے پتہ چلتا تھا کہ کون سی آیت پہلے ہے اور کون سی آیت بعد میں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے، ہر سال جبریل امین آتے، روزانہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں جب قرآن پڑھا جاتا، تو اس کو اسی ترتیب سے پڑھا جاتا جو اس کی توقیفی ترتیب تھی. نزول کے اعتبار سے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ توقیفی ترتیب کے اعتبار سے پڑھا جاتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو انسٹرکشنز دیتے تھے، ان کو اللہ کے رسول یہ دیتے، تاکید کرتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھ دو، اور فلاں آیت کے بعد فلاں آیت ہے. بلکہ باقاعدہ ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین نے خود ارشاد فرمایا کہ فلاں آیت کو سورہ بقرہ کی فلاں آیت کے بعد رکھا جائے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا کہ بھلا اس کو ایسے کیوں لکھا گیا، اور یہ تو آیت پہلے نازل ہوئی تھی، اس کو بعد میں کیوں لکھ دیا گیا؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ جو جمع قرآن اور اس کی تدوین جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کیوں نہیں ہوئی، تو اس لیے نہیں ہوئی کہ ترتیب تو آ گئی تھی اس حساب سے، لیکن چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ابھی قرآن نازل ہونا بند نہیں ہوا تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب کروا دیتے تو پھر جو آگے قرآن نازل ہو رہا تھا اور جو ناسخ و منسوخ تھا کہ کون سا حکم اب منسوخ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کروایا، اور یہ اللہ ہی کے حکم سے بعد میں صحابہ اکرام کے دوران، یعنی صحابہ اکرام کے جو دور میں، اس میں یہ جمع قرآن اور تدوین قرآن کا کام عمل میں آیا. اب ہم اس کو ترتیب بار دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود اس کا وعدہ کیا تھا. یہ آیت آپ اس علوم القرآن کے اس آیت کو آپ یاد رکھ لیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ صحابہ اکرام کو. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے، صحابہ اکرام کے دل میں ایسی باتیں ڈالیں جس کی وجہ سے قرآن کو محفوظ بھی کیا گیا اور دو طریقوں سے اس کی حفاظت کی گئی، ایک کتابت کے ذریعے سے اور دوسرا حفظ کے ذریعے سے. یہ بھی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کتابت کے ذریعے سے اور حفظ کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اسی دوران کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ قرآن کی محبت صحابہ کے دل میں ایسی ڈال دی کہ اسی وقت جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے چلے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جس وقت آیتیں نازل ہوتی اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو اس کا لکھنے کا حکم دیتے، اس کو لکھواتے، اور اس کے لکھوانے کے بعد اس کو پڑھ کر سناتے، اور پڑھنے کے بعد خود صحابہ اکرام سے جب وہ یاد کر لیتے تو ان سے سنتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ دو دو صحابہ اکرام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حفظ کیا ہوا قرآن سناتے جاتے تھے، اور جو قرآن لکھ لیا جاتا جب اللہ کے رسول اس کی ترتیب بتا دیتے کہ فلاں کو فلاں آیت میں ڈال دو، تو اس کے بعد صحابہ اکرام اپنے ذاتی نسخوں پر اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کا کام اور حفظ کرنے کا کام دونوں ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہے تھے. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے، کم ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کہ اس زمانے کے لحاظ سے مکہ میں لکھنے والوں کی تعداد پھر بھی الحمدللہ کافی زیادہ ہی تھی. یعنی اگر ہم دوسرے جو نیشنز ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں، ان کے سامنے ہم موازنہ کریں، کمپیئر کریں، تو بھی پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں پھر بھی لکھنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی. اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خود وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم اس کو یاد کروا دیں گے، آپ اس کو پھر نہیں بھولیں گے، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اس کو جمع کروانا ہمارے ذمے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ داری تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی وہ انتظام کیا جس کی وجہ سے قرآن محفوظ رہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ جیسے بارش برستی ہے اور تیز بارش میں ایک بکری ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو گئی ہو، تو اس کی مانند فتنے اٹھ گئے، ابھر پڑے، اور ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کہ صحابہ اکرام اپنی حالت ایسی محسوس کر رہے تھے کہ ایک بکری ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو گئی ہو اور سب طرف سے اس کے اوپر یدغار ہو رہی ہو. اور یہ ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے اس وقت منتشر امت کو جمع کیا، اور ان کے بہت بڑے کارناموں میں جو ایک بڑا کارنامہ تھا وہ جمع قرآن تھا، کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد فوراً 12 لشکر مختلف جگہوں پر بھیجے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے فتنے ابھر گئے تھے، جو مسلمہ کا ضاب کا فتنہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، اور ایک ہی طرف سے نہیں اٹھے تھے یہ فتنے، بلکہ کئی طرف سے یہ فتنے اٹھے تھے. 12 لشکر کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ 12 جانب سے یہ فتنے اٹھے تھے. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس وقت، جو مسلمہ کا ضاب سے جو جنگ ہوئی تھی، تو اس میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کتنے حافظ قرآن موجود تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاکھوں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد تقریباً 100,000 صحابہ کو قرآن حفظ تھا. یہ بھی ایک اندازہ لگایا گیا ہے جو علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں اس پر، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 100,000 لوگوں کو قرآن حفظ تھا، اور کئی لوگوں کے پاس، صحابہ اور تابعین میں سے کئی، تقریباً 100,000 لوگوں سے زیادہ لوگوں کے پاس لکھی ہوئی صورت میں وہ صحف موجود تھے. اور قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے نا، صحف کا ذکر آتا ہے قرآن میں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحف مطہرہ، ہے نا. تو صحف کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ اوراق کو کہتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے کتابچے جس کو ہم صحف کہتے ہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان کے پاس مصحف تھے، یا اس زمانے میں ان کے پاس جو قرآن لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا، الگ الگ صحیفوں کی صورت میں تھا. جیسے کہ ایک صورت کو الگ اس میں لکھ لیا، یا کچھ ایک بڑی آیت نازل ہوئی تو اس کو الگ لکھ لیا. یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ اس وقت پیپر اتنا اویلیبل نہیں تھا، یعنی پیپر کی اتنی فراوانی نہیں تھی جیسے آج ہمارے زمانے میں ہے. تو وہ لوگ کھجور کی چھال کو اس کو کچھ طرح سے کرتے تھے, کچھ پروسیس اس پر کرتے تھے, تو اس پروسیس سے وہ ایک بالکل جھلی کی طرح ہو جاتا تھا, ایک پیپر کی طرح ہو جاتا تھا, اس کے اوپر وہ لکھا کرتے تھے. رکن کہا جاتا تھا اس کو, جیسے ہم ورک کہتے ہیں تو وہ لوگ رکن کہتے تھے, تو اس کے اوپر وہ لوگ لکھا کرتے تھے. ہڈیوں پر, یعنی جو اونٹ کی شانی کی جو چوڑی ہڈی ہوتی تھی اس پر لکھا کرتے تھے, اور تختیوں پر, تو اس صورت میں وہ قرآن جمع کرتے تھے. اور کہا جاتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا, تو وہ ایک مٹی کا گھڑا جو ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں پانی رکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں, تو اس مٹی کے گھڑے میں, کیونکہ اب کچھ بک شیلف وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی ان کے پاس, تو جو صحف لکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے اوراق کی صورت میں, اس گھڑے میں بند کر کے وہ رکھ دیتے تھے اس کو, اور پھر جب نکالنا ہوتا نکال لیا کرتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسا ہوا کہ جب 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے ایک جنگ میں, صرف ایک جنگ میں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ایسے ہی حفاظ کرام شہید ہوتے گئے تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا. اور یہاں پر قرآن محفوظ رہنے کی جو فکر تھی ان کو, وہ اس بات کی فکر نہیں تھی کہ قرآن ختم ہو جائے گا, بلکہ ان کو فکر اس بات تھی کہ اس کی ترتیب میں اختلاف پیدا ہو جائے گا, یعنی جو نزولی ترتیب ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی لکھا پڑھائی ہوئی ترتیب تھی. کیسے پتہ چلتی تھی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نزولی ترتیب تھی وہ تو الگ تھی, جیسے سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہو گئی تھیں, بعد میں ان جو آیتوں کو اس میں رکھا گیا صورت میں, وہ کیسے رکھا گیا, کیسے پتہ چلا ہوگا, کیسے پتہ چلا؟ ابھی بتایا تھا, بالکل جو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا, اور ہر سال جبریل امین ہر سال رمضان میں دور کرواتے تھے قرآن کا. تو جب جبریل امین قرآن کا دور کرواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس سال جو ہے قرآن اسی ترتیب سے پڑھتے تھے جبریل امین, جس ترتیب سے وہ یعنی لکھوانا تھا اس کو, یعنی جو آج مصحف میں موجود ہے اسی ترتیب سے جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے قرآن, اور ان کو پڑھواتے بھی تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب اللہ کی طرف سے تھی, اور ہر سال رمضان میں اس کو شو کر دیا جاتا تھا کہ یہ ترتیب جو ہے اس طرح سے قرآن کو رکھا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ, اب جیسے آپ لوگ یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں, ان کو تو معلوم ہے, اب اگر یہ چیز لکھی بھی نہ رہی کہ اچھا پہلے یہ چیپٹر ہم نے لیا, دوسرا چیپٹر ہم نے یہ پڑھا, جیسے آج ہم نے ایک چیپٹر چھوڑ دیا ہے نا بیچ کا, اب ہم اس کو کب پڑھیں گے؟ بعد میں پڑھیں گے. اب یہ ترتیب جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو معلوم ہے, جو یہاں نہیں بیٹھے ان کو کیسے معلوم ہو, تو کتاب میں جو ترتیب لکھی ہے اسی حساب سے جائیں گے نا. تو اب یہ بات صحابہ اکرام کو معلوم تھی کہ قرآن کی ترتیب کیا ہے, یعنی کون سی سورت کس کے بعد آ رہی ہے, کون سی آیت کس کے بعد ہے. اب یہ بات کو عمر رضی اللہ عنہ کے ان کو فکر ہو گئی کہ یہ ترتیب جو ہے لوگ بھول نہ جائیں, اور ایسے حفاظ کرام اگر شہید ہو گئے تو ترتیب موجود نہیں رہے گی. اس بنا پر ان کو فکر ہوئی, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ تشریف لا کر کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرتے ہیں, یعنی اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ اس میں ترتیب بھی آ جائے, کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے, پھر بعد میں سورہ بقرہ ہے, پھر بعد میں سورہ آل عمران ہے. تو اس بات کو انہوں نے آ کر ابوبکر صدیق سے کہا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کرے وہ کام میں ہم کیوں کریں, تو لہٰذا انہوں نے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن بار بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے رہے, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس پر شرح صدر ہو گیا. اور یہ جو شرح صدر کا جملہ, یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ شرح صدر کس کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب ان کا شرح صدر ہو گیا تو انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نوجوان صحابی تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے گئے تھے, اور ان کو ان کی والدہ نے متعارف کرایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جیسی آپ قرات کرتے ہیں ویسی قرات یہ کرتے ہیں, اور ان کو جب جو صورتیں نازل ہوتی تھیں وہ صورتیں ان کو حفظ ہو گئی تھیں ماشاء اللہ 10 صورتیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بہت پسند کیا, اور ان کے گھر کے پڑوس میں ان کا گھر تھا, تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ان کو لکھنے کا کہہ دیتے تھے. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ذہین بھی تھے اور دوسری زبانیں بھی جانتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میرے لیے تم عبرانی زبان سیکھ لو. تو کہا جاتا ہے کہ 15 دن میں جا کر انہوں نے, جو یہودی مدارس تھے وہاں پر, 15 دن میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھی. تو اس سے آپ ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیے. ان کے بارے میں ایک اور خاص بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو علم الفروض میں یہ بہت زیادہ ماہر تھے. کہا جاتا ہے کہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے کہ علم الفروض میں ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. علم الفروض مطلب وراثت کے احکام. تو ان کو بلا کر جب ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ میں کیوں یہ کام کروں, اور آپ لوگ یہ کام کیوں کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ کام تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق ان سے کہتے رہے, یہاں تک کہ یہ کہتے کہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا. اب یہ جو شرح صدر کی بات ہے, یہ کیوں بات کی گئی بار بار؟ شرع صدر آپ دیکھ لیں کہ ہم بھی جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے جب تک ہمارا دل مطمئن نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس میرا ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کام, پتہ نہیں کیوں دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے. اور شرع صدر ہو جانا کہ نہیں بس دل مطمئن ہے اس لیے کام کرنا ہے, جم جانا کسی چیز پر. تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے تھا کہ شرع صدر ہو جانا, کیونکہ بار بار یہ ذکر ہر علوم القرآن کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ابوبکر صدیق کا یہ جملہ اور زید بن ثابت کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ شرع صدر ان کا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرا شرع صدر ہو گئے اس بات پر تو تب جو ہے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسے یہ کام کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ کام کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو یہ کام کرنے کے لیے جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا اور ان کو ہیڈ بنایا گیا زید بن ثابت کو, تو وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا کہ احد پہاڑ کو ایک جگہ سے کھود کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو وہ کام میرے لیے بنسبت آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں قرآن کو جمع کرتا. کیوں انہوں نے کہا کہ اتنا مشکل کام تھا؟ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی, یہ معمولی بات نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن جو سب لوگوں کے سینوں میں تھا تو اس کو جمع کرنا کیا بڑی بات تھی, سب کے حفظ سب لوگ اس کو حفظ کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اناجیل میں یا انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے, پیغمبر آخری زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے صحابہ اس درجے کے ہوں گے کہ ان کے سینے ان کی انجیلیں ہوں گی. کیوں انجیلیں ہوں گی؟ یعنی وحی الہی جس طرح انجیل میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح قرآن صحابہ کے دلوں پر نقش ہوگا. تو اتنے حافظ قرآن موجود تھے, خود زید بن ثابت حافظ قرآن تھے, چاروں خلفاء حافظ قرآن تھے. تو قرآن کو جمع کرنا آپ مجھے بتائیں کیا مشکل کام تھا؟ لیکن یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ اس کو لکھ کر ایک جگہ ترتیب کرنا اور جمع کرنا. تو اب ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے شروعات کی, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کریے کہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیے. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد نبوی چونکہ کھلی تھی سب کے لیے آنا جانا اس میں پاسبل تھا, تو وہاں بیٹھ جائیے اور سب لوگوں سے قرآن سنیے. اور کس طریقے سے کیا گیا اس کو بھی آپ لوگ خاص طور سے یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو یعنی اس کی ثبوت کے طور پر جو چیز پیش کی جا سکتی ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ ہر صحابی آئے اور اپنے پاس جو لکھی ہوئی آیت ہے جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی لکھ کر, تو وہ آیت لے کر آئے اور پھر زید بن ثابت کو سنائے. عمر رضی اللہ عنہ جو حافظ قرآن تھے وہ بھی اس کو سنیں گے, زید بن ثابت بھی اس کو سنیں گے, اپنے پاس لکھی ہوئی آیت سے اس کو ٹیلی کریں گے. اور ساتھ میں وہ جو شخص آئے جو اپنی آیت لکھی ہوئی آیت لے کر آئے ساتھ میں دو گواہوں کو بھی لے کر آئے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ میرے سامنے انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ لکھی ہوئی آیت بتائی تھی. اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ثبوت کے لیے؟ کہ اتنی زیادہ اوتھینٹسٹی کا خیال رکھا گیا اور واقعی یہ اللہ کی طرف سے تھا, ورنہ آج مستشرقین اعتراض اٹھاتے نہ اٹھاتے آپ بتائیں, کیونکہ وہ تو ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا زید بن ثابت نے اپنی طرف سے لکھ دیا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, یہ کام ایک سال میں ہوا. اگر وہ لوگ چاہتے تو 15 دن میں اور 1 مہینے میں بھی کر سکتے تھے, کیونکہ جو بھی کرنے والے تھے سب حافظ قرآن تھے ماشاء اللہ, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام اپنے اپنے پاس بھی قرآن لکھا کرتے تھے, کیونکہ ان کو اپنے پاس لکھتے تھے. اور یہ ہم کو روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے پاس قرآن جب نازل ہوتا تو لکھ لیتے تھے اور لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کرتے. جب اللہ کے رسول کے سامنے اس کو پڑھ کر سناتے, اگر کسی نے کچھ ذرا سی غلطی کی ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو ٹھیک کر دیتے, یا اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کو ویسے ہی قرار رہنے دیتے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی اللہ کے رسول کی زندگی میں خود اپنے ذاتی نسخے بھی تیار کر رہے تھے. تو قرآن کی کاپیز تیار ہو رہی تھی, حفظ بھی کر رہے تھے لوگ, اور کئی طرح سے قرآن محفوظ ہو رہا تھا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے قرآن سنتے بھی تھے, یہ بھی ہم نے دیکھا نا. تو کیوں سنتے تھے صحابہ اکرام سے قرآن؟ تاکہ پتہ چلے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہم کو ملتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو آپ نے کیا فرمایا تھا ان کے لیے؟ کہ آپ کو لہن داؤدی یعنی داؤد علیہ السلام کی نغمگی میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے, یعنی وہ جو قرآت کرتے تھے. اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ خود اللہ کے رسول نے ان کو آفر یعنی آپ ان سے خواہش ظاہر کی کہ آپ پڑھ کر سنائیں, تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں سناؤں؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں, آپ کو بھلا قرآن سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے سننے کو. جب ابن مسعود نے سنایا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آیت آئی کہ ہاں جب آپ کو ایک گواہ کی حیثیت سے لایا جائے گا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس, اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی در ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام سے قرآن سنا بھی, ان کو سنایا بھی, ان کا لکھا ہوا قرآن دیکھا بھی, اور اس کو موجود بھی رہنے دیا. تو اس بنا پر اب یہ کمیٹی کا کام کیا تھا کہ لوگ آتے اپنے پاس کی لکھی ہوئی آیت پیش کرتے, ساتھ میں دو گواہ بھی لاتے اور پھر اس طرح سے وہ آیت کو لکھ لیا جاتا اور ترتیب وار لکھا جاتا. اور کیسے ترتیب وار لکھا جاتا؟ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی تو اس سال رمضان میں کتنی دفعہ اللہ کے رسول نے جبریل امین کو قرآن سنایا تھا؟ دو دفعہ. تو اس سے پھر آپ کیا پتہ چلتا ہے کہ دو دفعہ قرآن, اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ دو دفعہ قرآن سنایا تھا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے, اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن خود سنا تھا جب اللہ کے رسول جبریل امین کو سنا رہے تھے, تو ان کو اسی ترتیب سے یاد تھا وہ قرآن. اسی بنا پر زید بن ثابت کو دونوں دفعہ, یعنی جمع و تدوین قرآن کے دونوں دفعہ, ابو بکر صدیق کے دور میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں دفعہ ان کو اس کمیٹی کا ممبر رکھا گیا, یا ہیڈ آف دی کمیٹی رکھا گیا زید بن ثابت کو. اب سب لوگ آتے جاتے اپنی آیت پیش کرتے اور قرآن کی پھر وہ ثبوت وہ ہوتا چلا جاتا اور وہ لکھتے چلے جاتے. ایک آیت کہا جاتا ہے کہ سورۃ توبہ کی ایک آیت ایسی آئی جس کے بارے میں کوئی ایک گواہ نہیں مل رہا تھا, یعنی حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی تھی سورۃ توبہ کی, اب ان کے پاس کوئی اور گواہ نہیں تھا, یعنی کسی کو گواہی کے طور پر یہ پیش نہیں کر سکے. اب انتظار ہونے لگا, کہا جاتا ہے کہ کئی دن تک انتظار ہوا کہ کوئی مل جائے, اعلان کر دیا گیا, سب جگہ بتا دیا گیا کہ کوئی اس کا گواہ موجود ہے کیا. اب کیا ہوا کہ وہ معاملہ خود بخود حل ہو گیا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے اونٹ کا سودا کیا, تو جس سے سودا کیا تھا اونٹ کا جو بیچنے والا تھا, تو وہ آخر میں مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو زیادہ قیمت پر بیچا تھا, یا فلاں شخص کو میں نے دے دیا تھا, اور کہنے لگا کہ اگر نہیں تھا تو آپ مجھ پہ آپ گواہ لائیں کہ آپ, یعنی کوئی گواہی دے کہ میں نے آپ کو اتنی قیمت پر دیا تھا. تب اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا, خزیمہ انصاری جو تھے وہ وہاں موجود تھے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے بعد میں کہا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو کیونکہ تم تو موجود نہیں تھے. تو وہ کہنے لگے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم کو سناتے ہیں اور وہی آپ پر آتی ہے تو ہم گواہی دیتے کہ واقعی میں اللہ کی طرف سے وہی ہے, تو پھر یہ بات کیسے آپ غلط کہہ سکتے ہیں, آپ نے سچ ہی کہی ہوگی, نہیں جو قیمت آپ نے ٹھہرائی تھی وہی قیمت سچ ہوگی, اسی بنا پر میں نے گواہی دے دی کہ آپ غلط نہیں کہہ سکتے, نہیں آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے, تو میں نے گواہی دے دی. اللہ کے رسول اس بات پر اتنا خوش ہوئے, آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے وہ ثابت ہوا. تو جب یہ بات سامنے آئی تو پھر خود بخود یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ خزیمہ انصاری کی گواہی کتنے لوگوں کے برابر ہے؟ دو لوگوں کے برابر, لہٰذا وہ آیت کو بھی لکھ لیا گیا. اس طرح سے یہ کام جو ہے تقریباً ایک سال میں کمپلیٹ ہوا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سامنے بیٹھے ہوتے, اور آپ کو معلوم ہے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو رابر دبدبا, یہ پرانی جب ان کی ڈاکٹر ادریس زبیر کی جو پرانی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو رابر دبدبہ تھا وہ ایسا تھا کہ سب اس سے متاثر تھے, یعنی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرے تو کسی کی مجال ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی جھوٹ بات آ کر کہے, یعنی جو بھی لوگ آتے تھے وہ سچی گواہی ہوتی تھی, یعنی گواہی سچ دی جاتی تھی, کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی غلط بیانی سے کام لے سکے. تو اس طرح سے یہ پروسیس ہوا اور ایک سال میں یہ صحیفہ مکمل ہوا. کہا جاتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ہاتھ لمبا اور غالباً ایک ہاتھ چوڑا مصحف تھا یہ, یعنی کیونکہ الفاظ موٹے موٹے لکھے گئے تھے لہٰذا اتنا موٹا تھا. جب یہ لکھ لیا گیا اس میں کوئی اعراب, کوئی نقطے, کچھ بھی نہیں تھے, صرف اس کو لکھ لیا گیا اور ترتیب سے لکھا گیا, لیکن پھر بھی جو ہے اس کو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ایک ہی جلد میں آ گیا ہوگا. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جلد لگا کر دھاگے سے سی دیا گیا, جیسے ہم کپڑے کو سیتے ہیں نا, اسی طرح سے دو جلدیں لگا کے اس کو دھاگے سے سی دیا گیا. اور یہ مصحف اس کا نام مصحف ام رکھا گیا. ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو یا جڑ کو, ہے نا, لفظی ترجمہ ہم دیکھیں نا, جڑ یا ماں کو, تو جہاں سے چیز نکلتی ہے, تو اس لیے اس کا نام ام رکھا گیا کیونکہ یہ پہلا صحیفہ تھا. دو جمع بین الدفتین کہتے ہیں اس کو, جمع بین الدفتین, کہ دو جلدوں کے درمیان قرآن کو جمع کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا صحیفہ تھا جس کا نام مصحف ام رکھا گیا. اس کی جو مطلب یعنی کس کی نگرانی میں ہوا؟ ابو بکر صدیق کی نگرانی میں ہوا. اس کمیٹی کے کون تھے ذمہ دار؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک سال میں تقریباً کمپلیٹ ہوا. ابو بکر صدیق کے پاس یہ نسخہ رہا, ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ رہا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ رہا. تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا استاذہ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک خاتون کے اس میں یہ شرف آیا تھا. بعد میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو حکم بن مروان تھا ان کے زمانے میں, پھر وہ انہوں نے اس کو پھر وہ کر کے شاید ضائع کر دیا تھا, تاکہ پھر کیونکہ اب نقلیں موجود تھیں ماشاء اللہ. تو یہ کام کمپلیٹ ہوا. تو یہ پہلی سمجھے تدوین ہے قرآن کی, پہلی دفعہ قرآن کو جمع کیا گیا. اور اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ کہ اس میں جو ہے ترتیب وہی رکھی گئی تھی جو ترتیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رکھنا چاہتا تھا, اور اس کو توقیفی کہتے ہیں. اب یہ کام ہو گیا، اب لوگ اس کو آ کر دیکھتے کرتے، اب کیا ہوا کہ جب دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا گیا، ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، 2 سال کا عرصہ تھا آپ کا، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلیفہ کا دور، جو خلافت کا دور تھا، 10 سال تقریباً رہا نا، اس 10 سال کے عرصے میں کوئی تدوین کا کام تو نہیں ہو سکا، لیکن اشاعت قرآن کا کام ہوا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ آج ہر مسلمان پر، اس کی گردن پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کی محبت امت مسلمہ کے دل میں پیدا کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اشاعت قرآن پر اور حفظ قرآن پر اتنا کام کیا کہ انہوں نے تراویح کا کو رواج دیا، ہر رمضان میں تراویح کی رکعتیں انہوں نے بڑھا دی تاکہ جو ہے پورا قرآن ایک رمضان میں ختم ہو سکے۔ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو ابن مسعود کو اس کام پر لگائے کہ وہ جگہ جگہ جا کر قرآن پڑھائیں، رمضان میں قرآن کو کمپلیٹ کروائیں، اور انہوں نے ایسے رولز بنائے تھے کہ جو بھی ان کی فوج میں بھرتی ہوتا، جس کو زیادہ قرآن حفظ ہوتا اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی۔ تو اس سے خود بخود کیا ہوا، لوگوں کے دلوں میں قرآن کی چاہے کسی بھی ذریعے سے محبت اور حفظ کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، ہر 20 گھر میں انہوں نے ایک گھر مدرسہ بنا دیا جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی۔ تو پورے 10 سال میں قرآن کی اشاعت پر بہت زیادہ کام ہوا۔ اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا آخری حصہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ابتدائی حصہ، اس دور میں ایسا ہوا کہ جب اسلام جو ہے عرب سے نکل کر آرمینیا، آذربائیجان اور ادھر اسپین وغیرہ کے علاقوں میں گیا، اب وہاں جب اسلام پہنچا تو وہاں کیا ہونے لگا کہ قرآن پر اختلاف ہونے لگا۔ ایک شخص قرآن پڑھتا وہ تھوڑے سے الگ طریقے سے پڑھتا، ایک شخص قرآن پڑھتا وہ دوسرے الگ طریقے سے پڑھتا۔ اس زمانے میں حذیفہ بن یمان، اور یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا خاص لقب تھا، رازدار رسول تھے، ٹھیک ہے نا، تو بہت اچھے مطلب بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اس جنگ میں شامل تھے جو مسلمان جہاں پر جہاد کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ کھڑے ہیں، ایک نے نماز پڑھائی اور لوگ پیچھے سے آ کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بس قریب تھے کہ جھگڑا ہو جاتا، تو ایک کہہ رہے کہ نہیں تم نے جو قرات کی ہے وہ غلط قرات کی ہے، دوسرا کہہ رہے کہ تم نے جو قرات کی ہے غلط قرات کی ہے، اور دونوں یہ کہہ رہے کہ ہم نے صحابی سے سنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کسی بھی زبان کو جو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کسی سے سنیں، ہے نا، پڑھنے کا طریقہ یا سمجھنے کا طریقہ، کہ اگر ہم کتابیں پڑھ لیں، جیسے بعض اوقات ہم بھی، مجھ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کہ اردو کی، کیونکہ ہم نے اردو ویسے طریقے سے نہیں پڑھی نا، مطلب بالکل فصاحت کے ساتھ ہم نے لٹریری اردو نہیں پڑھی، ہم بس نارمل طریقے سے، کیونکہ ہم کو پڑھایا نہیں گیا، تو بعض اوقات ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اردو میں، حالانکہ ہماری اردو زبان ہے، اور جو زبان ہم کو آتی نہیں تو اس کو ہمیں کیسے پڑھنا پڑے گا، اس کے اعراب کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ ابھی ہم جب اردو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اعراب تو نہیں لگاتے نا، ہے نا، اب اگر ہم کو اب لکھنا ہے الف با زبر اب، تو ہم اس کو اعراب نہیں لگائیں گے، ہم کو معلوم ہے کہ اب ہی ہے لکھا ہوا۔ لیکن اب جب یہ غیر زبان والے، جیسے کوئی چینی شخص ہے، اب اس کو آپ اردو پڑھانا چاہیں گے تو آپ کو تو اس میں اعراب لگانا پڑے گا، وہ اب کو اب بھی پڑھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پی یو ٹی پٹ ہے، تو پی یو ٹی پٹ ہے تو بی یو ٹی بٹ بٹ ہونا چاہیے، بٹ کیوں ہے، کس سے پتہ چلا ہم کو، سنا نا ہم نے، کوئی استاد پڑھاتا رہا تو ہم نے سنا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ یہ استاد کا کام، انہوں نے جو ہے استاد رکھوائے جگہ جگہ تاکہ قرآن صحیح پڑھا جا سکے۔ لیکن جب اب اتنی دور اسلام پھیل گئے تو اب یہ پاسیبل نہیں تھا کہ ہر جگہ استاد بھیجے جا سکے۔ اب قرآن جو ان کے پاس موجود تھا اس میں نہ اعراب تھے نہ کچھ تھا، یعنی کہ سب کے اپنے اپنے خود کے لکھے ہوئے قرآن موجود تھے، اب اس میں نہ نقطے تھے نہ زیر زبر تھے، اب قراءتوں کا اختلاف ہونے لگا۔ جیسے مثال کے طور پر آج بھی ہم پڑھتے ہیں، ابھی آگے ہمارا ایک سبق ہی وہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ بہت سارے لوگوں کی زبان نہیں الٹتی ہے۔ جیسے حتی ہین کو کچھ لوگ اس زمانے میں عطائین پڑھتے تھے، بعض اوقات نہیں نکلتا ہے، آپ لوگ اگر ریکارڈنگ سن رہے ہیں میری تو بعض اوقات ہاں میرا صحیح نہیں نکل رہا ہے جب میں بولتی ہوں، تو ابھی بھی جو کچھ لوگ سین اور شین کو جو ہے صحیح نہیں پڑھتے ہیں، شین کو سین ہی پڑھتے ہیں اور سین کو شین پڑھتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، تو اب یہ ایسا ہونے لگا، اس کی وجہ سے قرآن میں اختلاف ہو گیا، اور سارے لوگ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم نے یہ صحابی سے ہی سنا ہے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں جھگڑا شروع ہونے والا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئے، اور ان کو ایک فکر پیدا ہو گئی حذیفہ بن یمان کو، اور وہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اونٹ کو دوڑاتے ہوئے نہایت گرمی کے دنوں میں بہت تیزی سے آئے مدینہ، اور مدینہ آ کر جب وہ آئے تو تمام مدینہ والے باہر نکل کر کہنے لگے کہ صحابی رسول آئے ہیں، اور پہلے ہر کوئی ان کو اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا کہ جہاد سے واپس آئے ہیں، کہنے لگے مجھے اس وقت امیر المومنین سے ملنا ضروری ہے، اگر وہ سو بھی رہے ہوں تو ان کو جگا دیا جائے، اور سیدھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے گئے، اور ان سے کہنے لگے جو جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس سے پہلے کہ جس طرح سے یہود و نصارہ میں اپنی کتابوں میں اختلاف ہوا، اس اختلاف سے پہلے آپ امت محمدیہ کو ایک قرات پر جمع کریے اور اس اختلاف کو ختم کروائیے۔ اور اس بات کو خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھنے لگے تھے، اور خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی اختلاف کرتے ہو اور لہن بھی، تو مجھ سے دور علاقوں میں آباد ہیں جو لوگ، ان کا اختلاف اور لہن تو اور زیادہ ہوگا۔ اے اصحاب محمد، اتفاق کر لو اور لوگوں کے لیے ایک امام لکھ ڈالو، یعنی ایک امام لکھ ڈالو مطلب کوئی ایک ایسا قرآن مصحف لکھ لو جو سب کو ایک قرات پر جمع کر دے۔ تو مدینہ میں رہ کر لوگوں سے غلطیاں ہونے لگی تھی، تو آپ خود سوچے کہ جو دور دراز کے علاقے تھے ان میں کیسے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو جب حذیفہ بن یمان یہاں پہنچے اور کئی دن کی مسافت طے کر کے دوپہر کے وقت پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ ادرک امتی محمد قبل ان یختلفوا فی القرآن اختلاف الیہودی والنصارہ، کہ نصارہ اور یہود کی طرح جو اختلافات ہوئے تھے اس اختلاف کو آپ ختم کر دیجئے اور امت کو ایک تلاوت پر یا ایک قرات پر آپ جمع کر دیجئے۔ اب دونوں نے مل کر وہاں پر بیٹھ کر، دونوں بزرگوں نے مل کر بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو سب نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو خود لوگوں کے لکھے ہوئے ذاتی نسخے اس کو ختم کر دیا جائے، اور کوئی ایک ایسی نقل، ایک ایسی قرآن کی کاپی تیار کی جائے جو مختلف ممالک میں یا مختلف علاقوں میں بھیج دی جائے، اور سب لوگ اسی کتاب پر سے یا اسی قرآن پر سے کاپی کریں یا لکھیں اور پڑھیں۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا، اور جب کچھ اور لوگوں کو بلا کر انہوں نے مشورہ کیا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا پھر دوبارہ، اور اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ معاذ بن جبل، ابی بن کعب، یہ سب صحابہ تھے جن کو قرآن، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں خود اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ قرآن تمہیں اگر سیکھنا تو ان سے سیکھو۔ معاذ بن جبل ہے، سالم مولا، حذیفہ اور ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کے بارے میں تھا کہ ان سے آپ لوگ قرآن سیکھو۔ تو ان لوگوں کو پھر بلایا گیا، ایک پھر کمیٹی قائم کی گئی، اور اس کمیٹی میں پھر یہ طے کیا گیا کہ ایک قرآن لکھا جائے جس کو قریش کی لغت پر لکھا جائے گا، قریشی لہجے پر لکھا جائے گا، کیونکہ قرآن کس کے لہجے میں نازل ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قریش کے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر قبیلے کی زبان الگ ہوتی ہے نا، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ لکھنؤ کی اردو ہے، اب اگر آپ لکھنؤ کی اردو آپ کہیں کہ یہ جو گجرات اور حیدرآباد کے لوگ ہیں، مہاراشٹر کے لوگ ہیں، تو وہ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کے یہاں پر بھی جو سرائیکی ہے، پنجابی ہے، تو یہ بالکل سب کے لہجے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ کراچی والوں کی جو اردو ہے، لاہور والوں کی اردو ویسی ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل مختلف ہے۔ تو اگر آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ آپ سب کی لینگویج بدل دیں کہ نہیں سب ایک ہی جیسی زبان بولو، کتنا بھی آپ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو خواہ بولنے کی عادت ہے وہ کینچی کو خینچی ہی کہیں گے، اور کتنا بھی آپ کوشش کریں کہ جو مہاراشٹر والے جن کو ہندی مراٹھی آتی ہے تو وہ خواہ کو خواہ نہیں بول سکتے، وہ کا کا مخرج نکالیں گے، کا اور خواہ کے بیچ کا مخرج نکالیں گے۔ پھر اسی طرح سے کچھ جگہ زبان بہت ہی شائستگی سے بولی جاتی ہے، جیسے ویسے ہم جو کہتے ہیں نا دہلی اور لکھنؤ کی جو اردو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ اتنی نازک لینگویج نظر آتی ہے بہت زیادہ، اور اس طرح سے اگر آپ بامبے والوں سے پوچھیں تو بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک مار دو ٹکڑے، اس طرح سے۔ تو ہر جگہ کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو اب یہ قرآن میں جو اختلاف ہو رہا تھا قرآن کی قرآت میں، تو یہ اس میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے، جن کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ عربی کیسے پڑھیں گے، جن کو اب کوئی بچے کو کھڑا کرے اردو پڑھنے کے لیے، آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کے پورے پڑھنے کے دوران ہنسی آئے گی، ہر لفظ کو کیا پڑھ رہا ہوگا، وہ بالکل غلط پڑھ رہا ہوگا، اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ غلط کر رہا ہوگا۔ اس کی چھوٹی سی مثال محمود احمد غازی نے بہت اچھی دی ہے کہ اگر اردو کو آپ رومن میں لکھنا شروع کر دیں، ہے نا، اگر آپ اردو کو رومن میں لکھتے، اللہ نہ کرے کہ اردو ختم ہو، بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے کتابوں کا اردو میں، تو لیکن لگ تو رہا ہے نئی جنریشن کو دیکھ کر کہ اردو ختم ہی ہو جائے گی جیسے، تب اردو کو اگر رومن میں لکھیں ہم، تب ایک جیسے ظہیر آپ لکھ رہے ہیں، ہے نا، ظہیر آپ لکھتے ہیں اردو میں، کیسے لکھتے ہیں اب اگر آپ اس کو جو ہے رومن میں لکھیں تو رومن میں صحیح پرونانسیشن جو ہوگا وہ ایسا ہوتا ہے نا، ہے نا، یہ پرونانس، لیکن اب رومن میں جو لکھنے والے ہیں نا وہ اس کو اس طرح سے بھی لکھتے ہیں آئی کے ساتھ، اب اس کو ہم ظاہر بھی پڑھیں گے، ہے نا، تو پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے اس کو کہ ہم جو ہے ظہیر کو، ظہیر کا پرونانسیشن یہ ہے، لیکن جب آپ رومن میں لکھ رہے ہیں تو پڑھنے والا اس کی تو غلطی نہیں ہوگی نا، کیونکہ اس کو لکھا ہوا ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے جب عربی زبان غیر عربوں تک گئی تو ان لوگوں کو کیونکہ عربی نہیں پروناؤنس کرنا آتی تھی، تو اس وجہ سے ان کی غلطیاں ہونے لگیں۔ اس بنا پر یہ بہت بڑا کام تھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نے ان کے کوٹیشن موجود ہیں کتابوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک قرآن کی قرآت پر جمع کیا، اور اگر واقعی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرتے نا، آج ہمیں ہزاروں ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ ابھی تو صرف دو طریقے ہم علم القرآت میں پڑھیں گے, تو ابھی تو صرف دو طریقے ہیں, ایک ورش کا طریقہ, ایک حفص بن عاصم کا طریقہ. جو لوگ تجوید پڑھے ہوں گے تو وہ لوگ جانتے ہوں گے. تو اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک قرآت پر جمع نہ کرتے تو امت آج بہت سارے جو ہے فرقوں میں بٹی ہوتی ہے, اور قرآن ہی ہم لوگ صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے جو اللہ کی نازل اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. تو اب یہ جو کام ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, دوسرا یہ تدوین کا کام ہوا, اور پھر اس وقت بھی زید بن ثابت کو بنایا گیا. اب اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ انہوں نے کہا کہ سارے جو مصحف ہیں جو لوگوں کے پاس لکھے ہوئے ہیں سب کو جلا دیا جائے. اور کیوں جلا دیا جائے, کیوں انہوں نے یہ حکم دیا؟
کیونکہ
اپنے انداز سے لکھا ہوا تھا. جیسے چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر کسی کے پاس سب کے پاس کوئی کاپی لکھی ہوئی موجود ہے, اب سب سے ضبط کرنا تو بہت مشکل ہے نا, تو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو جلا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز ختم ہو گئی اور ایک نئی چیز جو ہے لائی گئی ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سب کے جو ذاتی نسخے تھے اس کو نظر آتش کر دیا جائے, اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, اور جس میں تمام قرآتیں, تمام لغت سب کچھ جمع ہو جائے, سب کے پڑھنے کے لیے آسانی ہو. اور انہوں نے پھر یہ کام صحابہ کرام کو دیا. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہو؟ لوگوں نے کہا زید بن ثابت. انہوں نے کہا کون ہے جو عربی گرامر اور املا کے حساب سے عربی اچھے سے جانتا ہو؟ لوگوں نے کہا سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے ان سب لوگوں کو جمع کیا. سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دو صحابہ تھے, کیونکہ زید بن ثابت جو تھے یہ تو کون تھے؟ انصاری صحابی تھے, ٹھیک ہے. تو ان یہ تو قریش کی لغت نہیں جانتے تھے, لیکن قرآن ان کو پوری طرح سے معلوم تھا. تو پھر ادھر مکہ کے لوگوں میں سے, مہاجرین میں سے سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو لیا گیا, جن جو عربی میں بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے. افصح العرب ان کو بھی کہا جاتا تھا, جسے اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں کہا تھا. تو ان کا جو طریقہ تھا اس کی وجہ سے سعید بن العاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ سعید بن العاص املا کروائیں گے اور زید بن ثابت لکھتے چلے جائیں گے, اور جب کہیں جہاں کچھ مشکل ہوگی تو اس کو اس مشکل میں جو ہے قریشی لہجے کو اختیار کیا جائے گا. یعنی قریشی لہجے میں قرآن کس طریقے سے بولا جاتا ہے یا عربی کس طریقے سے بولی جاتی ہے اس کو شامل کیا جائے گا. اور دو صحابہ تھے اس میں, عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن حارث. یہ چار رکنی کمیٹی بنائی گئی, جو بعد میں 12 رکنی کمیٹی بن گئی. یہ چار لوگ تھے, اس کے بعد پھر 12 لوگ بن گئے. اور آپ دیکھیں کہ اسی بنا پر جو تھا کہ جو انہوں نے نظر آتش کرنے کا کہا تھا, جو ذاتی نسخے تھے وہ ان, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی. کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ اس لیے آج جو مسئلہ ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں سوال آج پوچھتے ہیں کہ اچھا قرآن جو پرانے قرآن ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں یا عربی کی جو عبارت ہے اس کو کیا کریں. پہلے کے لوگ آپ کو معلوم ہوگا مٹی میں دفن کر دیتے تھے نا, لیکن اسی بنا پر اس بارے میں فتویٰ ہے علماء کرام کا کہ اگر ایسی کوئی آیت ہو آپ کے پاس لکھی ہوئی اور آپ اس کو تلف کرنا چاہ رہے تو کیا کریں؟ جلا دیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جلائے کیوں, یہ تو بے حرمتی ہوگی. تو نہیں, یہ اس پر بھی, کیونکہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہم کو پتہ چلتا ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جو عبداللہ بن مسعود کا جو ذاتی نسخہ تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی نسخہ تھا قرآن کے لکھنے کا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ دیکھا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سورہ بقرہ میں ایک آیت آتی ہے کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوم للہ قانتین, ہے نا. تو وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہتا ہے کہ وہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اور قوم للہ قانتین, ان دونوں کے بیچ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ صلاۃ العصر. اب یہ ہم کو معلوم ہے کہ صلاۃ العصر سے مراد کیا, یعنی صلاۃ العصر وہ کس کا جملہ تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب حدیث ہم کو ملتی ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد کیا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عصر کی نماز. اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سمجھ کے لیے کیا لکھ دیا, کیا کیا تھا کہ ان دونوں آیتوں کے بیچ میں صلاۃ العصر لکھا تھا. ابھی صلاۃ العصر ان کی ذاتی, کیونکہ قرآن تھا, انہوں نے سوچا کہ میرے سمجھنے کے لیے ہے. لیکن اب کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں کے ہاتھ وہ نسخہ لگتا؟ تو وہ تو کہتے کہ تو اتنا بابرکت نسخہ ہے کہ عائشہ آپ کی چہیتی بیوی کا نسخہ ہے, تو وہ کیسے غلط لکھ سکتی ہیں؟ تو وہ جو ہے اس کو بھی وہی ثابت کر دیتے اور کہتے کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والعصر وقوم للہ قانتین, ہے نا, پاسبل تھا نا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا کام کیا نا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ذاتی نسخہ سب کے جلا دیے. پھر اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بالکل وہ نوجوان صحابی تھے اور خود کہتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو کہ قرآن دن میں نازل ہوا, کون سی آیت قرآن کی رات میں نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی, کس دن نازل ہوئی, کیا اس کا پس منظر تھا. اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اپنی ذات پر ترجیح دے کر, کوفہ والوں سے اور بصرہ والوں سے, انہوں نے کہا تھا عراق والوں سے, میں نے اپنی ذات پر ترجیح, میں نے اپنی آپ تم لوگوں کو ترجیح دے کر اپنی ذات کو چھوڑ کر تم پر ترجیح دی ہے عبداللہ بن مسعود کو کہ تمہارے پاس بھیجا, لہٰذا تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. نہیں, اتنا وہ قرآن جانتے تھے. اب ان کا بھی ذاتی نسخہ تھا. جب ان سے کہا گیا کہ آپ بھی دے دیں اس کو تاکہ نظر آتش کر دیا جائے, اب انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو اس مصحف سے بہت محبت ہے, میں نے اللہ کے رسول کے سامنے لکھا, اللہ کے رسول کو اس کو کئی دفعہ بتایا, میں خود اس میں سے تلاوت کرتا ہوں, میں تو نہیں دوں گا. اور ان کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کچھ عربی میں ایک عبارت دی گئی ہے کہ یہ آج کل کے نوجوان چلے ہیں کام کرنے, کیونکہ زید بن ثابت ان کے سامنے کون تھے, ایک نوجوان صحابی تھے اور وہ تو بہت ایجڈ تھے, تو وہ اپنا نسخہ نہیں دے رہے تھے. سب نے دے دیا, سب کے نظر آتش کر دی گئے, ان کا رہ گیا تھا باقی, لیکن کہا جاتا ہے بعد میں پھر انہوں نے بھی دے دیا. ان کے مصحف پر, ان کے نسخے پر کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص کے بعد دعائے خنوت لکھی ہوئی تھی. کیوں لکھی ہوئی تھی بتائیں؟ کیونکہ وتر میں کب پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا, جتنے بھی ہم جب تراوی کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں تو سورہ اخلاص کی بات کیا پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت. اب ان کے ذاتی نسخے میں دعائے قنوت لکھی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں نہ اعراب تھے نہ نقطے تھے, عربی جو ٹیکسٹ لکھا جاتا تھا اس کا کوئی معروف نسخ موجود نہیں تھا. یعنی جو ٹیکسٹ آج ہم لکھتے ہیں نا, اردو کا ایک معروف ٹیکسٹ ہے نا, ہم کو سب کو معلوم کہ نون گول ہی ہم بناتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے میں کوئی ایسا معروف نسخ موجود نہیں تھا جو لکھنے کا طریقہ ہے. تو اب وہ جو عربی انہوں نے لکھی تھی, تو دعائے قنوت اور قرآن میں کوئی فرق ہم کو جو غیر قرآن والا غیر عربی دان شخص اگر دیکھے تو وہ فرق کر سکتا ہے؟ نہیں فرق کر سکتا. اب اگر بعد میں کوئی شخص ان کا مصحف دیکھتا, ان کا نسخہ اٹھاتا اور دیکھتا کہ اچھا یہ تو دعائے قنوت لکھی ہے, اور وہ کیا کہہ دیتا پھر کہ یہ بھی کیا ہے, قرآن ہی ہے. تو لہٰذا یہ جو کام کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے ان کو سب لوگ دعائیں دیتے ہیں اور ان کو جامع القرآن کہتے ہیں. پہلے تو انہوں نے ان کا لقب تھا, اس کو مختصر کر کے جامع القرآن کہہ دیا گیا, کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام کس نے کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے ایک قرات پر پوری امت کو جمع کیا, سبحان اللہ. اب اس دوران جب لکھا جانے لگا قرآن, تو اس میں بہت سارے مسائل آتے گئے کہ اب کون سے لفظ کو کیسے لکھیں, کیونکہ اس میں بہت ساری وسعت تھی کہ اس کو ایسے بھی پڑھا گیا ہے, اس کو ویسے بھی پڑھا گیا, کیونکہ سبا احرف پر نازل ہوا تھا قرآن, وہ ہم دوسرے چیپٹر میں پڑھیں گے. اب جب لکھا جانے لگا قرآن تو اس وقت یہ ہوا کہ اب اس کو کیسے لکھیں. اب ایک بار مسئلہ آیا کہ تابوت لکھنا ہے, تو مدینہ میں تابوت جو لکھا جاتا تھا تا الف با واو اور تائے مربوطہ تھا, گول تا. اب اگر آپ دیکھیں کہ تائے مربوطہ پر آج اگر ہم وقف کرتے ہیں, ہم سب قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ, ہم سب جانتے ہیں کہ تائے مربوطہ پر وقف کرنے کی صورت میں ہم کیا کریں گے, کیا چیز ڈراپ کریں گے اور کیا پڑھیں گے؟ ہاں پڑھا جائے گا, تا ڈراپ ہو جائے گا نا. تو اب جب وقفہ کی صورت میں کیا ہوتا تھا کہ تابوتا کی بجائے کہتا ہے تابو, ہاں یہ تابو ہے نا. تو اب مسئلہ آیا اور سب لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اب ہم اس کو کیا کریں, کون سی تا سے لکھیں. تو انہوں نے کہا کہ جو قریش کی تا ہے, وہ قریش جب بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں, تابوت کیسے لکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ قریش جو ہے تائے مبسوطہ کے ساتھ لکھتے ہیں, یعنی تا کو پھیلا ہوا لکھا جاتا ہے, جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تا ویسا. تو انہوں نے کہا کہ اسی سے لکھا جائے. تو قرآن میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ کو تابوت جو ہے کیسے لکھائی دے گا, تا کے ساتھ دکھائی دے گا. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ کچھ جو الفاظ تھے, یعنی جس کو دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے, جیسے مالک ہے اور ملک ہے, تو اس کو ایسے رہنے دیا گیا کہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکے, کہ مالک پر کھڑا زبر لگا دیا جائے, اور اس زمانے میں تو زبر لگایا نہیں گیا تھا, یعنی پڑھا جاتا تھا, تو مالک بھی پڑھا جاتا تھا اور ملک بھی پڑھا جاتا تھا, دونوں صورتیں تھیں. تو جس میں احکام نہ ہوں, اس میں امام ابن تیمیہ اور بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں وہ اس کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں کہ وہاں پر گنجائش نکل سکتی ہے جہاں پر احکام نہ ہوں, ٹھیک ہے؟ جہاں احکام ہوں گے وہاں پر ایک ہی قرات ہوگی. جیسے مالک میں کوئی حکم تو نہیں ہے نا, مالک کا بھی مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. اور ملک کا بھی مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک, ٹھیک ہے, یعنی ماسٹر, اور ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. تو مالک بھی ایک ہی مطلب ہو رہا ہے اور ملک بھی ایک ہی مطلب ہو رہا ہے, یعنی بادشاہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مالک ہی ہوتا ہے پورے ملک کا. تو لہٰذا وہاں پر اس طرح سے پڑھنا جائز ہوگا کہ مالک بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ملک بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیز کی گئی. اب یہاں پر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ مصحف تیار ہو گیا اور اس کو لکھ لیا گیا اور اس کو قریش کی لغت پر لکھا گیا, یہ بات آپ لوگ خاص طور سے یاد رکھیں کہ قریش کی لغت پر لکھا گیا, کیونکہ بہت سارے قبیلے تھے, ان کی مختلف زبانیں تھیں, مختلف طریقے تھے پڑھنے کے, لیکن ان سب کو چھوڑ کر کیا کیا گیا کہ قریش کی لغت پر لکھا گیا, ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ لکھا گیا تو اس کے بعد اس کی 7 کاپیز کروائی انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جو طریقہ لکھنے کا تھا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہم رسم الخط جس کو کہتے ہیں نا, تو اس وقت کوئی طریقہ معروف نہیں تھا لکھنے کا, تو اس کو اسی لیے اس لکھے ہوئے نسخے کو جو لکھا مصحف جو لکھا گیا تھا اس کو رسم عثمانی یا مصحف عثمانی کہتے ہیں, عثمانی مصحف کہا جاتا ہے. اور آج تک اسی طریقے کو لکھا جا رہا ہے, یعنی اسی کو ماڈیفائی کر کے, اس کی اور بہتر شکل آ گئی ہے, لیکن یہ اسی جو ہے صورت میں لکھا جا رہا تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی بھی یہ 7 نسخے کہا جاتا ہے کہ 3 تو آج دنیا میں موجود ہیں, ایک تاشکند میں ہے, ایک استنبول میں ہے اور ایک دمشق میں ہے. خود بہت سارے جو سابق علماء کرام ہیں تو ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ان مصحف کو, جو ترکی میں جو رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہی مصحف ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کا ذاتی مصحف تھا جس پر وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ اس صفحے پر جہاں پر ان کے خون کے نشان بھی ہیں تو وہاں پر فصح یکفی کا حم اللہ بھی لکھا ہے اسی صفحے پر، جب ان کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو یہ وہی مصحف ہے جو انہوں نے لکھوائے تھے۔ تو تینوں ایک ہی جیسے، جو آج دنیا میں تین مصحف یہ پائے جاتے ہیں، تو ایک ہی مصحف کی کاپی انہیں نقل کروائی گئی تھی تاکہ پوری دنیا میں ایک جیسا قرآن موجود رہے، بعد میں پھر اس میں اور اضافہ کیا گیا۔ اب یہ جو یہ سیکنڈ کام تھا یہ جمع ثانی کہلاتا ہے، یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا یہ کام کون سا کہلاتا ہے؟ جمع ثانی، کیونکہ پہلا کام کس نے کیا تھا؟ ابوبکر صدیق نے کیا تھا، دوسرا کام عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب قرآن کو صحیح بولنا جو پروناؤنسیشن کا طریقہ ہے، تو وہ دو طریقوں سے ہو سکتا تھا کہ ایک تو جو ہے اس کو کوئی پڑھ کر سنائے، ہے نا، یعنی جیسے ایک قاری پڑھتا ہے تو قاری کو آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کو بالکل تجوید نہیں آتی ہے، لیکن اگر وہ قاری سے سنتے تو بالکل ایز اٹ از یاد کر لیتے ہیں، ہے نا، تجوید کے پورے رول کے ساتھ، لیکن ان کو تجوید کے رول معلوم نہیں ہوتے۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ کوئی قاری ان کو پڑھ کر سنائے قرآن، اور دوسرا طریقہ تھا کہ اعراب کے ذریعے سے ان کو بتایا جائے۔ اس زمانے میں اعراب تو نہیں تھے، تو پڑھ کر سنایا جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے صحیح قرآن کا پروناؤنسیشن تمام لوگوں میں موجود رہا، ایک قرآن پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا کہ جب ایسا ہونے لگا کہ اور دوسرے لوگ، یعنی کچھ لوگ جو غیر عرب تھے، وہ اس کو صحیح نہیں پڑھتے تھے اور اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ اعراب دراصل وہ اوزار ہیں جن کی ضرورت غیر زبان والوں کو ہوتی ہے، خود اہل زبان کو نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہم کو اعراب کی تو ضرورت نہیں ہے نا، تو جو غیر زبان والے ہیں ان کو اعراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعد میں دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا کہ پہلی صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول کی وفات کو تقریباً 100 سال ہو چکے تھے، اس کے آخر میں پھر یہ ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ ابوالاسود دولی، یہ ایک بہت عربی جاننے والے اور بہت سارے ان کو علوم آتے تھے، گرامر بھی انہوں نے ایجاد کی، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہیں پر کہ کوئی شخص پڑھ رہا تھا ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، تو رسولہ کو ہاں پیش کے بجائے وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ رسول ہی پڑھ رہا تھا۔ تو جس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل الٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے اس کے رسول سے، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پر کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے، تو بالکل الٹا مطلب ہو گیا۔ تو انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے رسول سے بری ہو جائے۔ اور پھر جا کر انہوں نے کوشش کی اور پھر جو ہے اعراب لگانے کی انہوں نے کوشش کی، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس وقت کا جو حکمران تھا اس نے ان کو کہا کہ آپ اعراب لگائیں، اور کچھ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود یہ روایت، یعنی یہ آیت سنی جس کو غلط پڑھ رہا تھا کوئی شخص، تو اس بنا پر انہوں نے اعراب لگانے کا کام شروع کیا۔ لیکن یہ بات تو جو ہے مطلب معلوم ہے، تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے کہ جو اعراب لگانے کا کام ہے وہ ابوالاسود دولی نے کیا، ٹھیک ہے، ابوالاسود دولی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ پہلے زمانے میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کسی شخص سے کہا، لوگوں سے کہا کہ جب میں تم دیکھو کہ میرے ہونٹ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو تم اس لفظ پر اوپر کی طرف نقطے لگا دو، اور جب تم دیکھو کہ میرے ہونٹ نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو نیچے 3 نقطے لگا دو۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ نقطے بہت زیادہ نقطے ہو گئے تھے، تو اب یہ بھی مشکل ہو گئے۔ تو بعد میں پھر کچھ لوگوں نے، جیسے کہ پھر حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے کسی کو کہا، انہیں کے شاگرد کو، ابوالاسود دولی کے شاگرد کو کہا کہ آپ اس کی کوئی اور شکل نکال دیں، تو پھر وہ زیر زبر، جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے نا کہ ہم نشان لگاتے ہیں، ویسے زیر زبر لگائے گئے۔ تو اس طرح سے پھر یہ کام جو ہے دھیرے دھیرے تحسین کے مراحل تک پہنچا۔ تو اور آج جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے تو اب یہ بہت ہی بہترین انداز میں موجود ہے کہ جس میں زیر زبر، نقطے، ایون سورے کا نام، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے قرآن کو 7 حزب یا 7 منازل میں تقسیم کر رکھا تھا، کیونکہ جب ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں قرآن کو کتنے دن میں ختم کروں، پڑھوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 مہینے میں۔ کہنے لگے کہ تو بہت زیادہ ہے، میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ جب کم ہوتے ہوتے پھر آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے 3 دن، لیکن اس سے پہلے ختم نہ کرنا۔ تو کچھ صحابہ اکرام 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ذاتی مصحف تھا اس میں 7 منزلوں میں تقسیم تھا، یعنی وہ 7 دن میں قرآن کی تلاوت ختم کیا کرتے تھے۔ تو پہلے 7 منازل میں اس کو تقسیم کیا گیا، بعد میں تراویح میں 20 رکعتوں میں قرآن ختم کرنے کی وجہ سے اس کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو 500 سے کچھ زیادہ، 552 شاید ہوتے ہیں یا کچھ اور بڑھا دیے گئے ہیں، اتنے رکوع میں تقسیم کیا گیا تاکہ ایک ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھیں گے تو پھر جو ہے 20 رکعت میں پورے رمضان میں 27ویں شب تک پورا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس کو پاروں میں تقسیم کیا، لیکن پاروں کی تقسیم بالکل ہی وہ کہنا چاہیے نا کہ صحیح نہیں ہے، یعنی آیت کہاں ختم ہو رہی ہے یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے دیکھا ہوگا نا سورہ ہجر میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک آیت آتی ہے اور پھر دوسرا جو ہے پارا شروع ہوتا ہے. تو پاروں کی تقسیم یعنی اللوجیکل ہے کہ اس کو نہ آیتوں کا خیال رکھا گیا, نہ موضوع کا خیال رکھا گیا, اور نہ ہی ٹاپک کا خیال رکھا گیا. تو یہ جو ہے بس صرف 30 دن میں قرآن مدرسے کے بچوں کو قرآن ختم کروایا جا سکے, اس لیے وہ 30 پاروں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس کو ہم منزلوں کے حساب سے یا رکو کے حساب سے پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, اسی لیے قرآن کی کاپی نہیں کروائی جا سکتی, یعنی قرآن کا املا نہیں کروایا جا سکتا, قرآن کو نقل کرنا پڑے گا. کیونکہ قرآن میں کچھ الفاظ ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اسماعیل ہے یا ابراہیم ہے, تو اسماعیل آپ دیکھیں کہ الف سین میم الف کے ساتھ اور عین یا لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لیکن قرآن میں ہر جگہ یہ الف کی بجائے کھڑا زبر کے ساتھ ہے. تو قرآن کو آپ جو ہے زبانی نہیں لکھ سکتے کہ آپ جو ہے جیسے عربی لکھتے ہیں ویسے نہیں, بلکہ آپ کو قرآن کو کیا کرنا ہوگا, دیکھ کر کاپی کرنا ہوگا. اس کی نقلیں تیار کی جاتی ہیں قرآن کی, کیونکہ اس کو جس لہجے میں جس طریقے پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ اس کو اسی طریقے پر لکھا جائے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ قرآن کی تدوین کا وہ ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں, عبی بن کعب وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے اس کے بارے میں غیر عرب لوگوں کے لیے تفسیر کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کتابیں لکھی, اور بعد میں پھر وہی ماڈیفائی ہوتے ہوتے آگے چل کر بہت سارے کتابیں اس میں آنے لگیں, جس میں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب سب سے بیسٹ مانی جاتی ہے جنہوں نے علوم القرآن پر لکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو قرآن کے اسرار و رموز سمجھنے والا بنائیں اور اس کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں ان شاء اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.